بیر 30 مارچ کے سربین کے ساتھ شفینہ کی جامعی کا سلام۔ یمن میں جنگ سے متاثرہ نقل مکانی کرنے والوں کے کیمپ پر بمباری سے کم از کم 45 افراد مارے گئے۔ کیا طاقت کے استعمال سے یمن میں تبدیلی آ جائے گی؟ یمن میں پاکستان کے سابق سفیر ظفر ہلالی نے کہا،
آپ کسی ملک پہ بمباری کر کے بے گناہ سیویلینز کو اگر آپ نے مارا تو کیا آپ کا خیال ہے ریئیکشن ہوگا؟
تفصیل یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، شمائلہ خان سے خبریں سنیے۔ یمن سے آنے والی اطلاعات کے مطابق عدن کی بندرگاہ پر حوثیوں اور ملک کے صدر عبد ربا منصور ہادی کی حامی فورسز کے درمیان شدید لڑائی کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سے قبل سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں نے یمن میں 5ویں رات بھی فضائی حملے کیے۔ ان فضائی کارروائیوں کا نشانہ یمن کے شمال میں واقع پناہ گزینوں کا ایک کیمپ بھی بنا ہے، جس میں 45 افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں۔ کئی گھنٹوں تک جاری رہنے والے یہ حملے دارالحکومت صنعاء میں شیعہ مسلم باغی حوثیوں اور فوج میں ان کے اتحادیوں کو نشانہ بنا کر کیے گئے۔ ان باغیوں کو ایران کی حمایت حاصل ہے۔ پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ یمن میں پھنسے ہوئے باقی ماندہ پاکستانیوں کو نکالنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں، جبکہ اب تک ان 11 پاکستانی قیدیوں کو نکالنے کے لیے بظاہر کوئی اقدامات نہیں لیے گئے ہیں جو یمن کی 2 مختلف جیلوں میں قید ہیں۔ یمن کے شہر صنعاء کی جیل میں موجود ایک پاکستانی قیدی محمد صدیق نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے بتایا،
کوئی ملک ابھی ٹی وی میں بتایا کہ پاکستان کی فلائٹ اور فوج آرمی آ گئی ہے یہاں پر، تو زیادہ گالیاں دینے لگے، تھپڑے مارنے لگے کہ بولے تم لوگ کو شرم نہیں ہے، ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم لوگ کے بچوں کو مار رہے ہو، سعودیہ سے مل کے تم لوگ نے سعودیہ سے پیسے کھائے ہیں، یہ کھائے۔ ابھی 2 ملکوں کے درمیان ہم لوگ کا قصور تو نہیں ہے نا، ہم لوگ تو قیدی ہے۔
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کی مچ جیل میں پھانسی کی سزا کے منتظر سولت مرزا کی سزا پر عمل درآمد کو 2ری مرتبہ مؤخر کر دیا گیا ہے۔ اس بات کی تصدیق مچ جیل کے سپرنٹنڈنٹ اسحاق زہری نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کی۔ واضح رہے کہ سولت مرزا کو کراچی الیکٹرک سپلائی کمپنی کے سابق ایم ڈی شاہد حامد سمیت 3 افراد کے مقدمہ قتل میں پھانسی کی سزا ہوئی تھی۔ بنگلہ دیش کی پولیس کا کہنا ہے کہ دارالحکومت ڈھاکہ میں ایک بلاگر کو قتل کر دیا گیا ہے۔ واشق الرحمان نامی بلاگر کو ان کے گھر کے قریب ہی قتل کیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ان کے قتل کے الزام میں 2 افراد کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ بنگلہ دیش میں آزاد لکھنے والوں کے خلاف کیا گیا تازہ ترین حملہ ہے۔ اس سے قبل فروری میں ایک اور مشہور بنگلہ دیشی نژاد امریکی بلاگر کو ڈھاکہ میں قتل کر دیا گیا تھا۔ وہ اکثر اپنی تحریروں میں مذہب پہ تنقید کیا کرتے تھے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں مسلسل بارشوں کے بعد حکام نے سیلابی صورتحال کا اعلان کر دیا ہے۔ سری نگر سے ریاض مسرور۔
پچھلے کچھ دنوں سے مسلسل بارشوں کے بعد جہلم کے بہاؤ میں تیزی اور کئی بستیوں میں سیلابی صورتحال کے بعد خوف اور دہشت کا ماحول پایا جاتا ہے۔ مزید چند روز تک بارشوں کی پیشن گوئی کی گئی ہے اور خطے میں تمام امتحانات ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ سڑکوں پر پانی جمع ہو جانے کی وجہ سے تجارتی سرگرمیاں بھی متاثر ہیں۔ اس دوران وسطی کشمیر کے قصبہ چاڑورا میں مٹی کی پہاڑی کھسک جانے اور زمین دھنس جانے کی وجہ سے کئی مکانات دب گئے ہیں۔ حکام نے امدادی کاروائی شروع کر دی ہے، تاہم پولیس کا کہنا ہے کہ 8 سے زائد لوگوں کی ہلاکت کا خدشہ ہے۔ گزشتہ برس آئے سیلاب کی وجہ سے 300 افراد ہلاک ہو گئے تھے اور 4 لاکھ تعمیرات تباہ ہو گئیں۔
ایران کے جوہری پروگرام پر عبوری سمجھوتے کی ڈیڈ لائن قریب آتی جا رہی ہے اور اس سلسلے میں آج سوئٹزرلینڈ کے شہر لوزین میں مذاکرات کا ایک نیا دور جاری ہے۔ لوزین سے ملنے والی تازہ ترین اطلاعات کے مطابق روسی وزیر خارجہ مذاکرات کے اس فیصلہ کن دور میں شریک نہیں ہیں۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف کی ترجمان کا کہنا ہے کہ اگر منگل کی رات کی ڈیڈ لائن تک کسی معاہدے کے حقیقی امکانات پیدا ہو گئے تو روسی وزیر خارجہ مذاکرات میں واپس آ جائیں گے۔ برطانیہ میں انتخابات سے قبل آج سیاسی مہم کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے۔ وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون کا کہنا ہے کہ ووٹرز کے پاس عوامی سہولیات کے لیے فنڈنگ یا مزید قرض اور اخراجات کے درمیان چننے کا اختیار ہے، جبکہ لیبر پارٹی کے رہنما ڈیوڈ ملی بینڈ نے مسٹر کیمرون پر یورپی یونین کی ممبرشپ پر ریفرنڈم تجویز کر کے برطانوی کاروباری اداروں کو خطرے میں ڈالنے کا الزام لگایا ہے۔ ان انتخابات کو ملک کی حالیہ تاریخ میں سب سے زیادہ غیر متوقع قرار دیا جا رہا ہے۔ چین، جنوبی کوریا اور جاپان کے درمیان رقابت اور سفارتی کشیدگی کی ایک اور نئی وجہ سامنے آئی ہے، جس کا نام ہے چیری بلاسم۔ تفصیل سنیے احمد رضا سے۔
چیری کے لہلہاتے درخت کو سراہنا چین، جنوبی کوریا اور جاپان تینوں ہی ملکوں میں ایک مشہور سرگرمی ہوا کرتی ہے، خصوصاً جاپان میں۔ لیکن اب اس بات پر بحث کا آغاز ہو گیا ہے کہ یہ درخت کہاں سے آیا ہے۔ جنوبی کوریا کے ذرائع ابلاغ نے حال ہی میں اپنے ملک میں اس کی سب سے مشہور قسم کے دعوے کیے ہیں۔ جاپان کے ماہرین نے اس دعوے کو فضول قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ درخت اصل میں جاپانی ہے۔ اور اب چین کی چیری بلاسم ایسوسی ایشن نے کہا ہے کہ دراصل یہ درخت چین کے خطے ہمالیہ سے آیا ہے۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
پنجاب میں شدت پسندوں کے ساتھ کوئی رواداری نہیں، پنجاب کے وزیر داخلہ۔
ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم کی پالیسی ہے، وہ چاہے داعش ہے، چاہے ٹی ٹی پی ہے، چاہے لوکل کمانڈرز ہیں، چاہے جو بھی ہے، ان کے لیے یکساں ہے، زیرو ٹالرنس ہے۔ دیر از نو سچ تھنگ کہ یہ گڈ ہے، یہ بیڈ ہے، یہ ہمارا ہے، یہ اور کس کا ہے۔ اینڈ دا لا از افیکٹو اگینسٹ ایوری باڈی۔
آگہی کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
حالت حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ ایران اور دنیا کی عالمی طاقتوں کے مابین کیا جوہری معاہدہ طے پانے کو ہے؟ ڈھاکہ میں ایک بلاگر کو قتل کیا گیا ہے۔ بنگلہ دیش میں بلاگروں پر یہ ظلم کیوں شروع ہوا ہے؟ اور ہاں، بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں سیلاب کا احوال بھی پروگرام میں شامل رہے گا، لیکن آئیے سیربین کے بڑے موضوع پر پہلے نظر کریں۔ یمن میں بندرگاہ والے شہر میں شدید لڑائی کی اطلاعات ہیں۔ عدن ہے یہ شہر، باغیوں کو شہر کے شمال مشرقی مضافات میں دھکیلا گیا ہے۔ ملک کے صدر عبد الرب منصور ہادی کی وفادار فوج نے یوتھی باغیوں کو گھیر رکھا ہے۔ واضح رہے کہ سعودی عرب کی قیادت والی مشترکہ عرب فوج کی جانب سے ایرانی حمایت یافتہ یوتھی باغیوں اور ان کے اتحادیوں پر فضائی حملوں کی پانچویں رات گزری ہے۔ فضائی حملوں کی زد میں یمن کے شمال کا ایک مہاجرین کیمپ بھی آیا، جس کے سبب کم از کم 45 افراد مارے گئے ہیں۔ یمن کی یہ لڑائی اس وقت کیا ہے اور کل کیا شکل اختیار کر سکتی ہے؟ اس لڑائی کے فوراً اور طویل المدت نتائج کیا ہو سکتے ہیں؟ اور خطے عرب دنیا اور دنیا تمام پر اس کے کیسے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ یہ عنوانات ایک ایک کر کے ذرا دیر بعد۔ پہلے یمن میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر پاکستان آنے والوں کا ذکر۔ پاکستانی حکام کہتے ہیں کہ یمن میں پھنسے ہوئے باقی ماندہ پاکستانیوں کو نکالنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ باقی ماندہ افراد کو وطن واپس لانے کے لیے کل ایک جہاز یمن روانہ ہوگا۔ 500 سے زیادہ پاکستانیوں کو یمن کے شہر حدیدہ سے وطن واپس لایا گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق یمن کے شہر سنا کی دو مختلف جیلوں میں قید 11 پاکستانی بھی ہیں، جن کی رہائی کے لیے بظاہر اقدامات نہیں کیے گئے۔ ان قیدیوں کا کہنا ہے کہ ایسے حالات میں شاید وہ کبھی بھی اپنے گھر والوں کا منہ نہ دیکھ سکیں۔ اسلام آباد سے شہزاد ملک۔
یمن کے شہر سنا کی جیل میں قید ایک پاکستانی قیدی محمد صدیق نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی سفارت خانے کی طرف سے ان سمیت دیگر پاکستانی قیدیوں کو وطن واپس لانے کے لیے اقدامات نہیں کیے جا رہے۔ انہوں نے کہا کہ حالات کی خرابی کا علم سفارت خانے کے عملے کو پہلے سے ہی تھا، لیکن ابھی تک کسی نے بھی ان پاکستانی قیدیوں سے رابطہ نہیں کیا۔ محمد صدیق نے کہا کہ جب سے جنگ شروع ہوئی ہے تو جیل کے اندر پاکستانی قیدیوں کے ساتھ ناروا سلوک کیا جا رہا ہے اور ان کی سنوائی کے لیے کوئی مناسب فورم بھی موجود نہیں ہے۔
یہاں پر ابھی حکومت نہیں ہے، یہاں پر باغیوں یہ اپنے شیعہ لوگ ہیں نا، ہوتی لوگ ان لوگ کی حکومت ہے۔
اچھا، تو تشدد وغیرہ وہی لوگ کر رہے ہیں؟
نہیں، وہ لوگ نہیں کر رہے ہیں۔ یہاں پر قیدی ہے نا، قیدی جو دیکھو بھائی، جس کے بچے مریں گے وہ پاکستان حملوں کے بچوں کو مار رہا ہے۔ وہ قید کے کوئی بھی جو باہر جو ہے نا، وہ عملے ہم لوگ نہ پولیس والے تنگ کرتے ہیں نہ باہر کے عملے، یہ ہوتی لوگ۔ یہاں پر جو قیدی لوگ ہیں وہ ہم لوگ رات دن ہم لوگ تھپڑے کبھی کبھی مار دیتے ہیں، دھکا دیتے ہیں، بولا ہمارے بچوں کو کیوں مارا، کیوں مار رہے ہو پلینوں سے پاکستان، یہ گالیاں دیتے ہیں اور ہم لوگ کے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ یہاں پر کوئی ملک ابھی ٹی وی میں بتایا کہ پاکستان کی فلائٹ اور فوج آرمی آ گئی ہے یہاں پر، تو زیادہ گالیاں دینے لگے، تھپڑے مارنے لگے کہ بولے تم لوگ کو شرم نہیں ہے، ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم لوگ کے بچوں کو مار رہے ہو، سعودیہ سے مل کے تم لوگ نے سعودیہ سے پیسے کھائے ہیں، یہ کھائے۔ ابھی دو ملکوں کے درمیان ہم لوگ کا قصور تو نہیں ہے نا، ہم لوگ تو کہہ دیے۔
اچھا، کھانے پینے کو دیتے ہیں کچھ؟ وہ بھی کوئی نہ،
کھانے کو تو ابھی جب سے یہ ہنگامہ جنگ چالو ہوا ہے وہ باسی کھانا ہے۔ سب قیدیوں کو دو دن کا سالنا اور ایک قدم آتا ہے ڈبروٹی جیسے مگر کچا ہے، وہ کھلاتے ہیں بس۔
محمد صدیق کا کہنا تھا کہ سنا جیل میں قید 4,000 کے قریب قیدی ہیں، جن میں سے 3,000 سے زائد یمنی باشندے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اتوار کے روز جیل کے باہر شدید بمباری ہوئی اور ایسے حالات میں یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ زندہ بھی واپس آ سکیں گے یا نہیں۔ وزارت خارجہ کے اہلکار کے مطابق یمن میں پاکستانی سفارت خانے کے اہلکاروں نے وفاقی حکومت کو ان قیدیوں کے بارے میں اس وقت آگاہ کر دیا تھا جب وہاں پھنسے ہوئے پاکستانیوں کو واپس لانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے تھے۔ ادھر دوسری جانب یمن سے 500 سے زائد پاکستانیوں کو رات گئے وطن واپس پہنچایا گیا۔ وطن واپس آنے والوں کا کہنا تھا کہ شدید بمباری میں زندہ بچ جانا کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔
پہلے تو شروع میں تو وہ 2:30 مڈ نائٹ اسٹرائکس وہ شروع کرتے تھے اٹیکس سنا کے اوپر، اور وہ اتنے سویئر ہوتے تھے کہ ونڈوز اور ڈورز سب بلڈنگز شیک کر جاتی تھی، تو اس وقت تو لگتا تھا کہ اب ہمارے بس لاسٹ مومنٹ ہے ہمارے لیے، ہم شاید اب یہاں سے زندہ بچ کے نہ جا پائیں۔ تو وہ بہت ہی مطلب وہ خوفناک فیلنگ تھی، اس کو لفظوں میں ایکسپریس کرنا بڑا ڈیفیکلٹ ہے۔
وفاقی حکومت کا کہنا ہے کہ وہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھے گی جب تک یمن میں پھنسے ہوئے ہر پاکستانی کو وطن واپس نہیں لایا جاتا۔ وفاقی وزیر اطلاعات پرویز رشید کا کہنا ہے کہ اس ضمن میں تمام ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔
کسی نے کسی کو تنہا نہیں چھوڑا، جو لوگ وہاں رہ گئے ان کے لیے ہمارے دل دھڑکتے ہیں، سفیر صاحب بھی ان کے لیے کوشش کریں گے، حکومت بھی ان کے لیے کوشش کرے گی، پرائم منسٹر مسلسل دنیا کی حکومتوں کے ساتھ رابطے میں ہیں، کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم باقی ماندہ پاکستانیوں کو بھی اسی طرح حفاظت سے پاکستان لے کے آئیں گے۔
یاد رہے کہ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اس وقت یمن کے مختلف علاقوں میں 2,000 سے زائد پاکستانی محصور ہیں، تاہم اطلاعات کے مطابق ان میں سے کچھ افراد وطن واپس آنے کو تیار نہیں ہیں۔ ان افراد کا کہنا ہے کہ ان کی زندگی بھر کی جمع پونجی اسی ملک میں پڑی ہوئی ہے، جس سے وہ کسی طور پر بھی دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہیں۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
آئیے دیکھیں کہ خود سعودی عرب میں کیا صورتحال ہے۔ سعودی عرب نے یمن کے خلاف علم جنگ کیوں بلند کیا ہے اور اندرونی صورتحال ہے کیا؟ اس سلسلے میں میں نے سعودی عرب میں ریاض کے صحافی راشد حسین سے بات کی اور صورتحال کو سمجھنا چاہا۔
دیکھیے، بنیادی طور پہ دو چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ وہاں ایک ان کا جو اسٹیٹڈ پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ وہاں ایک اسٹیبلٹی لا دی جائے یمن میں، لیکن سوال یہ ہے کہ اس اسٹیبلٹی سے ان کی مراد کیا ہے۔ اس سے غالباً مراد یہ ہے کہ حوثیوں نے جو آفنسو کیا تھا، جو حکومت حاصل کی تھی، جو ملک کے بیشتر علاقوں پر قبضہ کیا تھا، انہیں وہاں سے سرنڈر کرایا جائے۔ اور اب یہ سرنڈر کی باتیں انہوں نے جو عرب لیگ کا جو کمیونیکے آیا ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب تک یہ اہداف کے جو مخالف فورسز ہیں جو کہ باہر کی ایما پر یہ سارا کھیل کھیل رہی ہیں، جس سے ان کا اشارہ ایران کی طرف ہے، جب تک وہ ہتھیار نہیں رکھ دیتی ہیں اس وقت تک یہ مہم جاری اور ساری رہے گی۔
ٹھیک ہے، اگر راشد حسین صاحب یہ اہداف فضائی بمباری سے حاصل نہیں ہوتے تو کیا زمینی کارروائی شروع ہوگی؟
کہا تو یہی جا رہا ہے۔
اس زمینی فوجی کارروائی میں کیا صرف سعودی افواج ہوں گی یا دوسرے ممالک کی افواج بھی شامل ہوں گی؟
نہیں صاحب، اس میں تو اگر زمینی کارروائی بھی تو صرف سعودی نہیں ہوں گے، یہ بات بہت واضح ہے۔ اس میں مثال کے طور پہ پاکستان سے بھی کہا گیا ہے، اور پاکستان نے کسی حد تک صرف یہ کہا ہے، ابھی تک جو آفیشیل اسٹیٹڈ پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ اگر سعودی عرب کے حدود میں کوئی حملہ ہوتا ہے تو ہم اس کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ پاکستان پر اتنے احسانات ہیں سعودیوں کے کہ اگر ضرورت پڑے گی تو بالآخر پاکستان کو آفنسو کے لیے یمن کے اندر داخل ہونے کے لیے بھی شاید اپنی فورسز بھیجنی پڑے۔ تو سوال صرف پاکستان نہیں ہوگا شفیع، یہاں ایجپٹ ہوگا، ٹوکن طور پر خلیجی ممالک کے لوگ ہوں گے لیکن یہ ٹوکن ہوں گے۔
یمن کے خلاف بالفرض محال یہ کاروائی ہوتی ہے تو یا جو فضائی کاروائی ہے یہ کتنے عرصے تک یہ جاری رہ سکتی ہے؟
کوئی حتمی وقت نہیں معین کیا گیا ہے اس کا۔ اہداف تو شاید متعین ہیں کہ جب تک وہ سرنڈر کرنے کو تیار نہیں، لیکن یہاں پھر وہ سوال آئے گا کہ کیا ہوتی اتنی آسانی سے صرف فضائی کاروائی سے ہتھیار رکھنے پہ تیار ہو جائیں گے۔ اکثر مبصرین کا خیال ہے کہ یمن
کی زمین ایسی نہیں ہے کہ وہ فوری طور پہ ہتھیار ڈالیں گے. چنانچہ یہ لگتا یہ ہے کہ یہ سلسلہ طویل ہوگا اور پھر اس کی تپش پورے خطے میں محسوس کی جائے گی.
اچھا, یہ اس کارروائی سے جو خاص طور پر غیر ملکی محنت کش افراد ہیں, وہ جو وہاں پر آ کر کے کام کرتے ہیں, وہ کتنے متاثر ہو رہے ہیں؟ خود یمن کی اقتصادیت پر کس قدر اثر پڑے گا؟ ذرا یہ اکانومی کی تصویر کچھ کھینچیں گے کہ یہ جو اتھل پتھل ہو رہی ہے یہ کہاں جائے گی؟
دیکھیں, یمن مشرق وسطی کا, خلیج کا, عرب دنیا کا سب سے غریب ملک ہے. اس کا انفراسٹرکچر پہلے سے ہی تباہ ہے, اور اب جو فضائی بمباری ہو رہی ہے اس میں جہاں مختلف دوسرے اہداف بھی ہیں, وہاں ایک ہدف انفراسٹرکچر بھی ہے, تاکہ موبیلٹی کو, ہوتھیوں کی موبیلٹی کو کم کیا جا سکے. تو وہ تباہ ہو رہا ہے, اس کو بچانا, اس کو واپس ریبلڈ کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا. یمن کے پاس اس کی صلاحیت نہیں ہے. یمن کی اکانومی بڑی حد تک سعودی عرب پہ ڈیپینڈ کرتی رہی ہے کہ اس کے لوگ وہاں آ کر کام کرتے رہے ہیں. سن 1990-91 کی جنگ خلیج جو صدام حسین کے خلاف تھی, اس سے پہلے تک تو یہ کیفیت تھی کہ یمن والے بغیر کسی پرمٹ کے سعودی عرب میں داخل ہو سکتے تھے اور یہاں تجارت کر سکتے تھے, اور یہاں کی چھوٹی تجارتیں 99% یمنیوں کے ہاتھ میں تھی. لیکن پھر جب صدام حسین کے ساتھ دیا یمنی اس وقت کے صدر نے, تو پھر سعودی ان کے خلاف ہو گئے, اور سعودیوں نے یمنیوں کی جو وہ پوزیشن تھی ختم کر دی, اور بہت سے یمنی واپس گئے, جس کے اثرات بڑے زبردست ہوئے یمنی اکانومی پر. آج پھر وہی کیفیت دو چار ہے کہ اب لوگ ہیں سعودی عرب میں, خلیج کے دوسرے ممالک میں, یمن کے ان کی تعداد پہلے سے کم ہے لیکن اب بھی ایک کثیر تعداد ہے ان میں سے. آلدو کہا یہ گیا ہے کہ وہ واپس نہیں کیے جائیں گے, سعودی عرب نے اناؤنس کیا ہے, لیکن بہرحال ان پر اثرات پڑیں گے, اور پھر یمن کے اندر کی جو صورتحال ہے وہاں کی اکانومی اور بیٹھے گی. نتیجہ یہ ہے کہ لوگ واپس آنے کی کوشش کریں گے, چنانچہ مسائل بڑھتے جائیں گے اکانومی, اور یہ حوثیوں کے لیے ایک اور یہ سبب بنے گا کہ انہیں باہر سے آنے والی قوتوں کو ریزسٹ کرنا ہے.
تو پاکستانی محنت کشوں کا قبلہ شریف کدھر ہے؟ وہ کس علاقے میں متاثر ہو رہے ہیں اور ان کا مستقبل کیا نظر آ رہا ہے؟
دیکھیے, پاکستانی محنت کش یمن میں بہت زیادہ تعداد میں نہیں ہے. جو بڑے بڑے شہر ہیں سنا, حدیدہ, یہاں بالکل پائے جاتے ہیں. میں خود یمن گیا ہوں, اور وہاں آپ کو ہندوستان اور پاکستان کی ایک چھاپ ہر جگہ نظر آتی ہے. تاج ہوٹل سے لے کر کے ہر جگہ پاکستانی اور ہندوستانی نظر آتے ہیں. چنانچہ ایک تعداد ہے, لیکن اچھا ان میں سے بعض ایسے لوگ ہیں جو 30-30, 40-40 سالوں سے ہیں, اور ایک زمانہ وہ تھا کہ یمنی انہیں جانے نہیں دیتے تھے پوری فیملی کو ہندوستان اور پاکستان واپس, کہ ایک آدمی تمہارا یہی ہونا چاہیے, باقی لوگ جاؤ تاکہ لوگ واپس آئیں. لیکن اب ان لوگوں کے لیے اگر خصوصاً پاکستان سعودی عرب کے ساتھ ملتا ہے اس جنگ میں, تو ان کے لیے مسائل پیدا ہوں گے, چنانچہ نئے مسائل یقیناً پیدا ہو سکتے ہیں معاشی حوالے سے بھی.
یمن کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے یہ تھے ریاض سعودی عرب کے صحافی راشد حسین. میں نے یمن کے سلسلے میں ہی سابق سفارتکار اور تجزیہ کار ظفر ہلالی سے بھی بات کی جو یمن میں سفیر رہ چکے ہیں, وہاں کے حالات سے کافی آگاہ ہیں. میں نے ان سے پوچھا, کیا سعودی عرب کی قیادت میں یمن میں فوجی کارروائی اپنے اہداف حاصل کر سکے گی؟
بالکل فوجی کارروائی سے نہیں, بلکہ میرے خیال میں اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اور بھی انفلیکسیبل ہو جائیں گے نیگوشیشنز میں. دیکھیے, آپ کسی ملک پہ بمباری کر کے 37 بے گناہ سویلینز کو اگر آپ نے مارا, تو کیا آپ کا خیال ہے ریاکشن ہوگا؟ اور کبھی بھی یمن کے ساتھ اگر مسئلہ حل کرنا ہے تو سعودیوں کو اچھی طریقے سے پتا ہے کہ وہ نیگوشیشن سے ہوتا ہے, اسسٹنس سے ہوتا ہے, سمپتی سے ہوتا ہے, اور بہت کم کہ زور سے اور طاقت سے آپ اپنا مقصد حاصل کر سکتے.
ٹھیک ہے, تو ظفر علالی صاحب, یمن میں سعودی عرب کے خلاف مزاحمت کس حد تک ہو سکتی ہے؟
دیکھیے, وہ تو ایک انگرینڈ ہے سعودی یمن میں سعودیوں کے خلاف, اس لیے کہ سعودی کا جو ایٹیٹیوڈ ہے, جو اپروچ رہا ہے یمن پہ, وہ ہر وقت یہی ہے کہ زبردستی یا پیسوں سے یا کوئی اور عام ٹوسٹنگ سے اپنا مقصد پورا کریں. سعودیوں کے لیے تو دیر از ناٹ این آئیوٹا آف گڈ ول, خاص طور نارتھ یمن میں. پر یہ ایکچولی سعودیز جو تھے وہ ایک زمانے میں نارتھ یمن کو مدد کرتے تھے اگینسٹ ساؤتھ یمن ڈیورنگ دی کولڈ وار ڈیز. اس لیے وہ کہتے تھے کہ یہ سب کمیونسٹ ہیں, کافر ہیں. تو ان کا جو نیچرل ایلائی جو تھے وہ تھے نارتھ یمن, اور علی عبداللہ صالح کو انہوں نے بڑے سالوں کے لیے فنڈ کیا ہے اور سپورٹ کیا ہے. اور اب دیکھیے یہ حالت آ گئی ہے, کس قسم کی ان کی ڈپلومیسی ہے کہ علی عبداللہ صالح جو ہے وہ ہوتھیوں کے ساتھ مل کے ان کے خلاف کھڑا ہو.
تو میں یہی پوچھنا چاہوں گا ظفر علی صاحب, تو کیا سعودی فوجی کارروائی سے یمن میں حوثی اور سابق صدر علی عبداللہ صالح کے حامی قبائل سعودی عرب کی حاکمیت قبول کر لیں گے؟
جی میں سنا نہیں, آپ کیا فرما رہے ہیں؟
میں کہہ رہا ہوں یہی میں پوچھنا آپ سے چاہ رہا ہوں, تو سعودی فوجی کارروائی سے یمن میں حوثی اور سابق صدر علی عبداللہ صالح کے حامی قبائل سعودی عرب کی حاکمیت کو قبول کر لیں گے؟
دیکھیے بات اصل یہ ہے, یہ ادھر جو کنفیڈریشن آف ٹرائبس ہیں وہ ایک ہاشد کنفیڈریشن آف ٹرائب ہے,
ٹھیک ہے.
یہ حوثی جو ہے ایک سب ٹرائب ہے, علی عبداللہ صالح کا ٹرائب بھی ایک سب ٹرائب ہے. وہ ہاشد کنفیڈریشن کا جو لیڈر ہوتا تھا شیخ الاحمر, وہ کافی سالوں ہو گیا ہے وہ فوت ہو گیا ہے, اور میرے خیال میں اس کے جو سکسیسرز ہیں ان کے ساتھ علی عبداللہ صالح کا وہ تعلقات نہیں تھا جو شیخ کے ساتھ تھا. اور شیخ جو ہے, شیخ الاحمر جو ہے, وہ سعودیوں کا سمجھا جاتا تھا پپٹ تھا, ان کا سٹوج تھا, اس لیے پیسے وہ دیتے تھے سعودی, اور ان ریٹرن اس کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ ٹرائبس کو پیسفل رکھیں اور ویل ڈسپوز ٹوارڈ سعودی رکھیں. ایک ڈیلیکیٹ سا بیلنس تھا, مگر اس قسم کی بمباری اور اس قسم کا جو انہوں نے حرکت کیا ہے ابھی, میرے خیال میں وہ گڈ ول واپس آنا بہت مشکل ہوگا. اور اب تو میرے خیال میں کہ لینگویج آف ویپنز جو استعمال کر رہے ہیں اسے کوئی حاصل نہیں ہوگا.
تو ظفر علانی صاحب, یمن میں سعودی مخالفت جو ہے یا اس کے خلاف مزاحمت جو ہے وہ صرف حوثی قبائل کی جانب سے ہے یا دیگر یمنی قبائل بھی اب ان کے ساتھ شامل ہیں؟
نہیں, میرے خیال میں کہ یہ سعودیوں کے خلاف جو ہے وہ جنرل فیلنگ ہے, یہ جنرل ان کا ایٹیٹیوڈ ہے سعودیوں کے خلاف, اس لیے کہ اس قسم کی پیٹرنائزنگ ایٹیٹیوڈ جو ہے سعودی عربیہ کا ٹوارڈز یمن اور ان کے جو کمپلیٹلی ان کے آنر, ان کی سینسٹیوٹیز پہ کچھ زیادہ وہ توجہ نہیں دیتے ہیں. ایز اے ریزلٹ اوور دی ایئرز کافی نفرت بڑھ گئی ہے.
تو پاکستان ایسی صورتحال میں اگر سعودی عرب کی جانب سے یمن کے خلاف فوجی کارروائی میں حصہ لے گا تو ظفر ہلالی صاحب یمن میں کیا تاثر پیدا ہوگا پاکستان کے لیے؟
بہت شدید نفرت ہوگا, اور یہ ہو سکتا ہے میرے خیال میں, اگر ہم نے ابھی تک تو کچھ ان کو مدد نہیں کیا ہے, نہ ہمارے ٹروپس گئے ہیں نہ ہمارے فائٹرز گئے ہیں, انشاءاللہ جائیں گے بھی نہیں, اس لیے یہ پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ میں نہیں ہے. مگر اگر ایسا کچھ سائن بھی ہو تو آپ دیکھیں گے بڑا ان کا جو اینٹیگنزم ہے امیجیٹ ہوگا, اور میرے خیال میں ہمارے جو لوگ ہیں ادھر اس وقت 2-3 ہزار جو رہ گئے ہیں شاید ان کے خلاف بھی یہ مینیفیسٹ ہو, مگر انشاءاللہ یہ نہیں ہوگا, اس لیے کہ ہم نے ابھی تک ان کانکریٹ ٹرمز میں کچھ نہیں کیا.
آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کانکریٹ ٹرم ٹھوس بنیادوں پر کچھ نہیں کیا, لیکن ویسے پاکستان نے فی الحال کہا بھی یہی ہے کہ سعودی درخواست پر غور ہو رہا ہے, لیکن ظفر علانی صاحب بعض بین الاقوامی میڈیا یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی فضائیہ یمن پر بمباری میں حصہ لے رہی ہے, تو پاکستان کو کیا ہر بات واضح نہیں کرنی چاہیے تاکہ اس کے عوام کو حقیقت معلوم ہو سکے؟
بالکل, میرے خیال میں آپ اگر تھوڑے وقت ٹھہریں گے پتہ یہ چل جائے گا کہ شروع میں یہ فیصلہ ہو گیا تھا فور ویریس ریزنز, مینی آف دیم وچ آر آبویس. ہم نے فیصلہ یہ کیا تھا کہ ہم نہ ملٹری فورس نہ کوئی اور قسم کا فورس سعودی عربیہ کو بھیجیں گے ٹو ہیلپ سعودی عربیہ اٹیک یمن. ان ادر ورڈ کہ ہم جو تھے ہم ان کے دفاع کے لیے ہیں, ہم سعودی عربیہ ساتھ مل کے اٹیک کے لیے نہیں ہیں. اور یہی تھا فیصلہ. اب یہ گورنمنٹ جو ہے ایسے عجیب قسم کا ان کا رویہ رہا ہے یہ نواز شریف گورنمنٹ کا کہ یہ ایک سمپل میٹر جو کمیونیکیٹ ہونا تھا میرے خیال میں وہ پرائیویٹ ریزنز کے لیے, اس لیے کہ ان کا کافی ابلیگیشن ہیں ان کے طرف سعودیوں کی طرف, آخر انہوں نے ان کو جان بچایا تھا مشرف کے کلچز سے ان کو نکالا تھا, تو میرا خیال میں انہوں نے ٹھیک طریقے سے جیسے کنوے کرنا تھا وہ نہیں کیا. ان کا پرائیویٹ انٹرسٹ جو ہے کنفلکٹڈ ود نیشنل انٹرسٹ, اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے اگر یہ کچھ ڈاؤٹ ابھی تک ہے تو یہ پرائیویٹ انٹرسٹ ہیز پریویلڈ رادر دین دی نیشنل انٹرسٹ.
یہ تھے یمن میں پاکستان کے سابق سفیر مسٹر ظفر ہلالی.
پنجاب میں کتنی شدت پسند تنظیموں سے حکومت نمٹ رہی ہے؟ پنجاب کے وزیر داخلہ,
پنجاب میں تقریباً 14 ہیں اور ان کے خلاف آئی سی آئی کے پاس, ایم آئی کے پاس, ہماری جو جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے ان کے پاس پوری اس کی ایویڈنس ہے. تو جہاں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں جو جس میں کہ ہم ان کو بین کرتے ہیں تو یہ آ جائیں گے, بالکل اس کے اندر آ جائیں گے, زیرو ٹالرنس ہے.
تو پھر کیا ہوتا ہے, گرفت کا طریقہ کیا ہے؟
اور ہماری جو اپیکس کمیٹی ہے کہ جس میں چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں, کور کمانڈر ہوتے ہیں, چیف منسٹر کی ٹیم ہوتی ہے, کور کمانڈر کی ٹیم ہوتی ہے, ان کا ایک پروسیجر یہ ہے کہ یہ ہم بنا کر کے یہ ہم انٹیریئر منسٹری میں بھجواتے ہیں, وہ پھر جیک برانچ جو آرمی کی ہے وہاں سے ڈسکشن اس کی ہوتی ہے, جو اپروو ہو جاتی ہے وہ تو ملٹری کورٹس میں چلی جاتی ہے, جو اپروو نہیں ہوتی وہ نارمل کورٹس میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے.
باخبر رہنے کے لیے سروین سنا کیجیے.
اور اب کھیلوں کا احوال ذیشان حیدر کے ساتھ.
پاکستان کی ون ڈے کرکٹ ٹیم کا نیا کپتان اظہر علی کو بنا دیا گیا ہے. اس بات کا اعلان آج لاہور میں پریس کانفرنس کے دوران پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار خان نے کیا. ان کا کہنا تھا,
تمام پہلو دیکھنے کے بعد میں نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ اظہر علی کو کپتان او ڈی آئی کا بنانا ہے.
شہریار خان کا مزید کہنا تھا کہ مصباح الحق ٹیسٹ اور شاہد آفریدی ٹی ٹوینٹی کے کپتان برقرار رہیں گے, جبکہ وکٹ کیپر بیٹسمین سرفراز احمد ٹیسٹ, ون ڈے اور ٹی ٹوینٹی تینوں فارمیٹ میں نائب کپتانی کے فرائض سر انجام دیں گے.
مصباح ریمینز ٹیسٹ کیپٹن اور وائس کیپٹن ان کے سرفراز, وائس سرفراز دیفو وائس کیپٹن آف دی ون ڈے ٹیم اینڈ دی ٹیسٹ ٹیم دونوں کے. آفریدی رہیں گے ٹی ٹوینٹی کے کیپٹن, اور افریدی کے ساتھ ہم پھر سرفراز کو لگا رہے ہیں.
اس کے علاوہ سلیکشن کمیٹی میں بھی تبدیلیاں کی گئی ہیں, جس کے تحت معین خان کی جگہ اب ہارون الرشید نئے چیف سلیکٹر ہوں گے. تقریباً 1.5 ماہ تک جاری رہنے والا کرکٹ ورلڈ کپ گزشتہ روز آسٹریلیا کے 5ویں مرتبہ چیمپئن بننے کے بعد اختتام کو پہنچا. آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں کھیلے گئے اس ورلڈ کپ میں کھلاڑیوں کی کارکردگی پر نظر ڈالیں تو سب سے زیادہ رنز بنانے والے کھلاڑی مارٹن گپٹل ہیں, جنہوں نے 547 رنز بنائے. سب سے زیادہ سینچریاں بنانے والے کھلاڑی کمارا سنگاکارا رہے, انہوں نے 4 سینچریاں سکور کی, جبکہ سب سے زیادہ چھکے کرس گیل نے لگائے جن کی تعداد 26 ہے, اور بالرز میں سب سے زیادہ 22 وکٹیں مچل سٹارک نے حاصل کی. ٹینس میں برطانیہ کے اینڈی مرے کولمبیا کے سینٹیاگو خیرالڈو کو 6-3, 6-4 سے شکست دے کر میامی اوپن کے چوتھے مرحلے میں پہنچ گئے ہیں, جہاں ان کا مقابلہ جنوبی کوریا کے کیوین اینڈرسن سے ہوگا.
کھیلوں کا احوال ذیشان حیدر کی زبانی. یمن کی صورتحال سربین کا بڑا موضوع ہے, اس پر تجزیے آپ سن چکے ہیں. یہی موضوع خبروں کی سرخیوں کے بعد پھر آئے گا, اس پر دو تجزیے ابھی اور بھی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ عرب لیگ کی مشترکہ عرب فوج کیا کر پائے گی اور کیا نہیں کر پائے گی. سربین کا نصف آیا, اس موقع پر خاص خاص خبروں کا خلاصہ سنیے. ذمہ داری ہے شمائلہ خان کی.
یمن میں حکومت پر قبضہ کرنے والے حوثی باغیوں نے اپنے ٹھکانوں پر سعودی اتحادیوں کی جانب سے جاری فضائی حملوں کے باوجود عدن کے شہر کی جانب پیش قدمی شروع کر دی ہے. پاکستان کے صوبہ بلوچستان کی مچھ جیل میں پھانسی کی سزا کے منتظر سولت مرزا کی سزا پر عمل درآمد کو دوسری مرتبہ مؤخر کر دیا گیا ہے. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں مسلسل بارشوں کے بعد حکام نے سیلابی صورتحال کا اعلان کر دیا ہے. بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں ایک اور بلاگر کو چاقو کے وار قتل کر کے قتل کر دیا گیا ہے. پولیس نے اس قتل کے شبے میں دو افراد کو حراست میں لیا ہے. جرمن وکلاء استغاثہ کا کہنا ہے کہ فرانس میں جرمن مسافر طیارے جرمن ونگز کو ممکنہ طور پر جان بوجھ کر تباہ کرنے والے معاون پائلٹ آندریاس لیوبٹس کا پائلٹ بننے سے پہلے کئی برسوں تک خودکشی کے رجحانات کے لیے علاج کیا گیا تھا. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
خاص خاص خبروں کی سرخیاں آپ نے شمیلا خان سے سنی اور سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. یمن میں بمباری سے متعدد یمنی پناہ گزین ہلاک ہوئے ہیں. ہوتی کی گلیاں لاشوں سے بھری ہیں. شمال مشرقی یمن میں پناہ گزینوں کے کیمپ پر اتحادی طیاروں کے حملے میں کم از کم 45 افراد مارے گئے ہیں, جبکہ عدن میں ہوتی باغیوں اور سرکاری فوج کے مابین شدید لڑائی ہو رہی ہے. سہربین کا بڑا موضوع یہی ہے اور ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام بھی اس سے لیڈ کر رہی ہے. سہربین میں آپ اس سلسلے میں تجزیے بھی سن چکے ہیں. دو تجزیے اب حاضر ہیں. سوال یہ ہے کہ سعودی عرب نے یمن کے خلاف مشترکہ عرب فوج کی قیادت کیوں کی اور خود سعودی عرب کے اندر کی صورتحال ہے کیا؟ اس پر میں نے ڈیلاویر یونیورسٹی امریکہ کے ڈاکٹر مقتدر خان سے بات کی اور پوچھا کہ سعودی خاندان کے صدوری قبیلے والی بیوی کی اولاد اس وقت سب سے زیادہ طاقتور ہے. سعودی عرب میں بادشاہ بھی اسی کا حصہ ہے اور بادشاہ کا بیٹا وزیر دفاع بھی ہے. اور پھر میں نے ان سے پوچھا کیا پورے سعودی خاندان یمن میں ہونے والی فوجی کارروائی کا مکمل طور پر حامی ہے؟
دیکھیے, یہ چند سالوں کے بعد واپس یہ سودیری طبقے میں واپس آ گئی ہے سلطنت کے لیے, کیونکہ کنگ عبداللہ جو تھے وہ سودیری برادر میں سے نہیں تھے, ان کی والدہ الگ تھی. لیکن یہ جو واپس آ گئے ہے, دو چیزیں ہوں گی سعودی فیملی میں. ایک تو ہے کہ جو رائل فیملی ہے وہ بہت بڑی ہو گئی ہے, یعنی تقریباً 35,000 شخص ہیں سعودی عربیہ میں جو آج کل پرنس کے سٹیٹس انجوائے کرتے ہیں, اور غربت بھی آ گئی ہے رائل فیملی میں. تو اس پہ یہ ہو گیا ہے کہ جو کنسولیڈیشن آف پاور تھا وہ بیچ میں ڈسپیٹ ہو کے کئی طرح سے پھیل گیا تھا, لیکن پچھلے 4-5 سال میں انہوں نے واپس پاور کو کنسالیڈیٹ کر لیا کنگ عبداللہ کے انڈر, تاکہ بادشاہ کی جو پاور ہے اب فی الوقت سعودی کنگ, یوں کہیے کہ 10 سال پہلے جو سعودی کنگ کا پاورز تھے اس سے زیادہ مضبوط اور اسٹرانگ ہے کنگ عبداللہ کی وجہ سے. نہ صرف انہوں نے فیملی میں پاور کو کنسالیڈیٹ کیا ہے, بلکہ ریلیجس اتھارٹی کے اوپر بھی اس کو کنسالیڈیٹ کیا ہے. اور نئے کنگ آئے ہیں انہوں نے تو اپنی بہت ہی کلوز نیئر بائی فیملی میں انہوں نے پاور کنسالیڈیٹ کر لیا. انہوں نے پرنس بندر بن عباس کو بھی مارجنلائز کر دیا ہے. تو یہ سب اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ ایک فیئر ہے کہ سعودی عربیہ میں بھی اس رائل فیملی کے خلاف کسی نہ کسی طرح سے انسرجنسی یا اپوزیشن آ سکتی ہے. اس ڈر سے یہ پاور کنسالیڈیٹ کر رہے ہیں.
لیکن ڈاکٹر مقتدر خان, شاہ کا بیٹا وزیر دفاع ہے, وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان سے آپ کی شناسائی بھی ہے, کیا خیال ہے ان کے ذہن میں اس جنگ کی کیا حکمت عملی یا اسٹریٹجی ہے جو سعودی عرب نے یمن کے خلاف علم اٹھایا؟
یہ جو یمن کی دو چیزیں ہیں, ایک تو ایک کہ سعودی عربیہ نے یمن کو اس قسم سے اپنی انڈائریکٹ ملکیت کئی سالوں سے, کہیے کہ قرآن سے سورت فیل جب سے نازل ہوا جب سے یمن کو وہ اپنا ایکسٹینشن سمجھتے ہیں. میرے خیال سے اگر آپ میپ کو دیکھیں تو سعودی عربیہ کے رائٹ ہینڈ پہ یمن ہے, لیفٹ سائڈ پہ سیریا ہے. ان کے نام بھی اسی سے آتے ہیں, یمن یعنی جو رائٹ پر ہے,
یمنا یسرا.
سعودی عربیہ ہمیشہ سے یمن کو ایک اپنا انٹیریئر ایکسٹینشن سمجھتا ہے. 1956 میں سعودی عرب اور ایجپٹ کے بیچ میں باقاعدہ ایک پراکسی جنگ ہو چکی ہے یمن کے اوپر, نارتھ اور ساؤتھ یمن کے, جس کے وجہ سے سعودی عربیہ میں کافی یمنی سٹیزنس ہیں, یمنی اوریجن کے لوگ ہیں. مثال کے طور پہ جو بن لادن ہیں, اسامہ بن لادن جو تھے القاعدہ کے فاؤنڈر, وہ سعودی سٹیزن ضرور تھے لیکن ان کی اوریجن یمنی تھے, یعنی یمنی کافی ایتھنیکلی یمنی بھی سعودی سٹیزنز ہوتے ہیں. تو سعودی عربیہ کے لیے یہ ایک قسم سے کوازا انٹرنل میٹر ہے, جیسا کہ بحرین ہے
تو اگر آپ دیکھیں گے عرب اسپرنگ میں کئی جگہ مختلف چیزیں ہوئیں, لیکن سعودی عربیہ نے ملیٹری نے بھی صرف انہی جگہوں پہ انٹروین کیا ہے جس کو وہ اپنا بہت ہی کلوز رشیا کا, اگر آپ وہ کانسرٹ نیئر ابراڈ کا استعمال کریں تو یمن. دوسری چیز یہ ہے کہ یمن کی جو یہ جو ہوتی ٹرائب ہے جنہوں نے صنا پہ قبضہ کیا ہوا ہے وہ زیدی شیعہ ہے یعنی, اور ان کی ایران کے ساتھ کافی تعلقات بہتر ہو چکے ہیں, اور جب صنا پر قبضہ کیا تھا پوتیز نے تو ایران سے پہلی کمرشل فلائٹ صنا کے لیے 25 سال کے بعد پہلی بار ایک فلائٹ ڈائریکٹلی تہران سے صنا کے لیے گئی. تو یہ جو تعلقات ایران کے ساتھ جو خرید ہوتے جا رہے ہیں یمن کے, اس سے بھی پریشان ہو کر مجھے لگتا ہے کہ سعودی عربیہ ایک میسج بھیجنا چاہ رہا ہے ایران کو کہ دیر از اے لائن جس کی بیونڈ ایران کراس نہیں کر سکتا. اگر آپ نے غور کیا ہوگا کہ 2 یا 3 دن پہلے ترکی کے پریسیڈنٹ اردگان نے بھی ایک بیان میں بہت سختی سے ایران کو کریٹیسائز کیا کہ ایران از ٹرائنگ ٹو ڈومینیٹ دی مڈل ایسٹ, اور انہوں نے کہا کہ بعض ایسے ریڈ لائنز ہوتے ہیں جو ایران کو نہیں کراس کرنا چاہیے. اور مجھے لگتا ہے کہ سعودی عرب یہ میسج بھیجنا چاہ رہا ہے اس واسطے بھی وہ اپنے ریجنل ایلائز پاکستان اور خاص طور سے ایجپٹ جو خود کافی پاورفل اسٹیٹس ہے ان کو اس کیمپین میں انکلوڈ کیا ہے.
چلیں ایک آخری سوال اس میں ڈاکٹر مختار خان, یہ بھی ہے کہ یہ جنگ سیاسی اور فوجی حکمت عملی کے اعتبار سے کیا خیال ہے, سعودیوں کے لیے تباہ کن تو ثابت نہیں ہوگی؟
دیکھیں یہ بہت ہی ڈینجرس میٹر, ایک تو ایک مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کتنی پلاننگ رہی. دوسری چیز یہ ہے کہ ٹائمنگ سے اور امریکہ کا جو رول اتنا کم ہے, مجھے لگتا کہ ایران کے ساتھ جو فائنل ٹاکس چل رہے ہیں اس ہفتے, اس وقت امریکہ ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہے یمنی آپریشن, اس کے باوجود کہ پچھلے تقریباً 2-4 سال سے امریکہ وہاں پہ ایکٹیولی ڈرونز کا استعمال کیا ہوا ہے القاعدہ کے خلاف. تو امریکہ پیچھا ہٹنے کے بعد جو سعودی عربیہ نے جو اگریسیولی پوسچر اپنایا ہے, یہ ملٹری سولوشن نہیں ہو سکتا. جو یمن کی جو پاپولیشن ہے وہ تقریباً 24 ملین ہے, تقریباً سعودی عربیہ کے برابر, اور اس کا جو 1/3 پاپولیشن ہے وہ زیدی ہوتی ٹرائب سے تعلق ہے. تو یہ جو حملہ انہوں نے کیا ہے ایک 8 ملین کے پاپولیشن پہ کیا ہوا ہے, یہ چھوٹا سا ٹرائب نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ کوئی ملٹری فورس نہیں ہے جس کو آپ آئسولیٹ کر کے جیسا کہ آئی سی سے اس کو ختم کر سکتے ہیں, یہ تو باقاعدہ ایک پورا سوسائٹی ہے, اس کے اوپر یہ بمباری کر رہے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ ملٹرلی جنگ جیت جائیں اور یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. دوسری چیز یہ ہے جو ہوتیز کے جو ایکچوئل پولیٹیکل ڈیمانڈس ہیں وہ ان کے حد تک محدود نہیں ہے, سوسائٹی کے دوسرے جو لوور کلاس اور لوور جو غریب طبقہ ہے وہ بھی وہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. تو اس سے یہ صاف ظاہر ہوگا کہ ہوتیز کے لیے نان ہوتی سپورٹ بھی ہے, عبداللہ صالح جو پرانے پریسیڈنٹ ہے وہ بھی ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, اور ان کے جو لائل فوجی ہیں انکلوڈنگ دی ریپبلکن گارڈ جو یمن کے ریپبلکن گارڈ ہیں وہ بھی ہوتیز کو سپورٹ کر رہے ہیں, اور اب ایران کا بھی سپورٹ ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ اگر یہ ملٹری آپریشن جلدی ختم نہیں ہوتا اور اس کی وجہ سے کافی سیویلین کیجولٹی ہو جائیں گے تو یہ داعش کی طرح ایک شیعہ داعش نہ پیدا کر دے وہاں پہ, کہ یمن میں ساؤتھ میں یہ سعودی عربیہ کے ساؤتھ میں ایک ایسی ملٹری فورس ہو جس کا مقصد ہی اب سعودی عربیہ کو تباہ کرنا ہے, اور نارتھ میں آئی سی سے جو خود تھریٹن کرتا ہے سعودی عربی کو, یہ دونوں کے بیچ میں پھنس جائیں گے سعودی عرب.
امریکہ کی ڈیلاویئر یونیورسٹی کے یہ تھے ڈاکٹر مقتدر خان. میں نے مشرق وسطی کے امور سے واقف امریکی نجی تحقیقاتی ادارے اسٹریٹجک فور کاسٹنگ کے کامران بخاری سے بھی بات کی, جاننا چاہا کہ عرب لیگ نے ایک مشترکہ عرب فوج تیار کرنے کا اعلان کیا ہے, یہ کس حد تک قابل عمل منصوبہ ہے؟
دیکھیں اگر تو اپنا جو یمن میں کاروائی کی گئی ہے اگر اس حد تک تو مطلب اس کی جسے کہتے ہیں ایکٹیویٹی ہوگی یا محدود رہے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے یہ ایک جیسے یوں سمجھیے کہ سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہوگا, مطلب یہ کہ یہ کوئی مؤثر اتنی حد تک تو نہیں ہوگی, آپ اس کو جو ہے کسی بڑی طاقت کی جو ہے نا فوج کے ساتھ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے, لیکن میں اس کو غیر مؤثر بھی نہیں کہوں گا. لیکن دیکھنا ہوگا کہ یہ کس علاقے میں جا کے کیا کاروائی کرتے ہیں. فی الحال تو یمن ہے, اس سے پہلے چھوٹے موٹے پیمانے پہ بحرین میں کاروائی ہوئی, اب جو ہے عراق اور سیریا میں تو یہ مداخلت نہیں کرتے, وہاں بائی پراکسی جو ہے سعودی عرب اور اس کے حمایتی آپریٹ کرتے ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جو ہے وہ کہتے ہیں پروف از ان دا پڈنگ, वो बैटल फील्ड पे फिर पता चलेगा। फिलहाल तो यूं लग रहा है कि एयर स्ट्राइक्स की हद तक और जो नेवल ब्लॉकेड की बात की जा रही है यमन के, उस हद तक तो जो है उन्होंने कुछ कारकर्दगी दिखाई है, लेकिन यह है कि बैटल डैमेज असेसमेंट्स आने में टाइम लगेगा, तो अभी कबल अज वक्त है।
तो कमान बुखारी, अरब ममालिक ने इससे पहले भी तो मुश्तरका फौजें बनाने का मंसूबा शुरू किए थे ना, क्या बना उन मुश्तरका अरब अफवाज का या उनके मंसूबों का?
जी वो अगर आपका जो है इशारा जमाल अब्दुल नासर के दौर की तरफ है, तो वो दौर कुछ और था, वहां पर यह था कि जी कोई एक्सटर्नल थ्रेट नहीं थी।
तो कामरान बुखारी, आपको भी याद होगा पहले जितनी भी आलम अरब के दिफा की कोशिशें की गईं वो इसराइल के खिलाफ होती थी, मगर अब ये मुश्तरका अरब फौज किस से दिफा या किस के खिलाफ कार्रवाई के लिए तैयार की जा रही है?
देखिये, जो इसराइल जो है वो जिसे कहते हैं कि बड़े बहुत सारे पैमानों पे अगर उसका तोला जाए, मिलिटेरली, फाइनेंशियली, सियासी तौर पे, इस्तेहकाम के लिहाज से, वो अरब ममालिक से बहुत ज्यादा आगे है और हमेशा से रहा है। तो इस वजह से अरब ममालिक जो है फाल नहीं हो सके, कोई खातर ख्वाह उन्होंने कामयाबी हासिल नहीं की, बल्कि यूं से ये समझिए कि नाकाम ही रहे। अब जो है उनका मुकाबला अपने अंदरूनी बाशिंदों से है, उन अरबों से है जो ईरान से जो है इलाक रखते हैं, और फिर ईरान से है। और जाहिर है ईरान इसराइल की तरह उतना फाल नहीं है, लेकिन यह है कि खुलकर जंग भी अभी नहीं हुई। ऐसा नहीं है कि ईरानी अफवाज जो है वो बेसिकली बैटल ग्राउंड पे अरब अफवाज के साथ लड़ रहे हैं, ये भी हमने नहीं देखा। तो बाय प्रॉक्सी जो चल रहा है सिलसिला, उसमें हम पहली दफा देख रहे हैं कि डायरेक्टली जो है सऊदी अरब और उसके खलीजी हलीफ और दीगर और ममालिक जो हैं वो पहली दफा जो है मैदान जंग में उतरे हैं। तो अभी देखना बाकी है।
कामरान बुखारी, मैं बिल्कुल बराह रास्त यही सवाल दूसरे अंदाज से कर रहा हूँ, क्या ये मुमकिन है कि आज बनने वाली मुश्तरका अरब फौज किसी वक्त इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल हो?
हो सकता है, लेकिन ये है कि पॉसिबिलिटी तो हर चीज की होती है, लेकिन इस वक्त इसराइल जो है वो रेडार पर नहीं है, ना सऊदी अरब के रेडार पर है, ना ही वो चाहते हैं कि इसराइल के साथ लड़ा जाए। यहाँ पर जो है वो यूं समझिए खित्ते की और मुस्लिम दुनिया की जो कयादत है, मसला उसका है।
अच्छा, ठीक है।
और वो कयादत जो है इसराइल नहीं मांग रहा।
अच्छा,
वो कयादत ईरान जो है वो कम्पीट कर रहा है, और ईरान जो है सबकत ले जा रहा है बड़े अरसे से। तो उस वजह से हम ये देख रहे हैं कि इस हद तक जो है वो कार्रवाई की जा रही है।
निजी तहकीकती इदारे स्ट्रेटेजिक फोरकास्टिंग के ये थे मिस्टर कामरान बुखारी। रूस के वजीर खारजा ईरान के मुतनाजा जौहरी प्रोग्राम पर स्विट्जरलैंड में होने वाली बातचीत से उठ के चले गए। ये बातचीत अमरीका और रूस समेत छह आलमी ताकतों और ईरान के वजीर खारजा के साथ हो रही हैं। इसका मकसद ईरानी जौहरी प्रोग्राम पर किसी इब्तदाई समझौते तक पहुंचना है, और इसके लिए पहले से तयशुदा मुद्दत कल खत्म हो रही है। बीबीसी के नामा निगारों के मुरासलों का खुलासा अहमद रजा की जबानी।
रूस के वजीर खारजा सरगई लावरोव की तर्जुमान ने कहा है कि अगर मंगल यानी कल तक की हतमी तारीख से पहले किसी भी समझौते का हकीकी इम्कान पैदा होता है तो मिस्टर लावरोव बातचीत में दोबारा शामिल हो जाएंगे। मिस्टर लावरोव से जब ये पूछा गया कि क्या उन्हें तवक्को है कि मुआहिदा हो जाएगा, तो उनका जवाब था कि मुझे पुरुमीद होने के पैसे नहीं मिलते। स्विट्जरलैंड में जारी ये बातचीत ऐसे माहौल में हो रही है जबकि सऊदी अरब और उसके इत्तेहादी मुल्कों ने यमन में इक्तदार पर काबिज शिया हौसी बागियों के खिलाफ नया महाज खोला है, जबकि सऊदी अरब, इसराइल और अमरीका की हिजब इख्तलाफ की जमात रिपब्लिकन पार्टी, जिसकी अब अमरीकी कांग्रेस में अक्सरियत है, ईरान के साथ किसी भी मुमकिन मुआहिदे के सख्त मुखालिफ हैं। बातचीत में एक तरफ अमरीका, बरतानिया, फ्रांस, चीन, रूस और जर्मनी के वज़राए खारजा हैं, तो दूसरी तरफ उनके ईरानी हम मनसब हैं। यूरोप की खारजा पॉलिसी की सरबराह फेडरिका मोगेरिनी भी इस इजलास में मौजूद हैं। आलमी ताकतें ईरान के जौहरी प्रोग्राम के लिए ऐसी हुदूद का तायुन चाहती हैं जिनकी बैनुल अक्वामी सतह पर निगरानी हो सके और जिनके जरिए उसे कम से कम एक बरस तक इतना जौहरी मवाद पैदा करने से बाज रखा जा सके जो एक जौहरी बम बनाने के लिए काफी हो। ईरान कहता है कि उसका जौहरी प्रोग्राम पुरम मकासिद के लिए है और वो चाहता है कि मगरबी ताकतें समझौते के बदले उस पर आयद पाबंदियां खत्म करें। ईरानी वफ्त में शामिल हमीद बईदी निजात ने कहा, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं,
ہم نے معاہدے کے لیے کوئی کوشش نہیں چھوڑی اور ہمیں امید ہے کہ ہم اس نقطے تک پہنچ جائیں گے، مگر اس کے لیے ہمیں میز پر موجود ایشوز کو حل کرنے کے لیے فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے۔
ایرانی اور مغربی حکام کا کہنا ہے کہ معاہدہ ممکن ہے مگر اب بھی کئی مسائل حل طلب ہیں۔ دونوں طرف سے کوششیں کی جا رہی ہیں کہ کل تک ایک ایسے سیاسی فریم ورک پر اتفاق ہو جائے جس کی بنیاد پر پھر مزید بات چیت ہوتی رہے تاکہ اگلے برس 30 جون تک کسی جامع معاہدے تک پہنچا جا سکے۔ مگر معاملہ اس بات پر اٹکا ہوا ہے کہ ایران کی پابندیوں میں نرمی کی رفتار کیا ہو اور ایران پر جوہری روک ٹوک کب تک رہے گی۔
یہ تھا ہمارے نامہ نگاروں کے مراستوں کا خلاصہ جو آپ نے احمد رضا سے سنا۔ اور اب بھارت کے زیر انتظام کشمیر اور وہاں پھر طوفان باد و باراں کا ذکر۔ کئی روز سے مسلسل بارشوں کے بعد بھارت کے زیر انتظام کشمیر کا دریائے جہلم خطرے کے نشان سے اوپر بہ رہا ہے۔ حکام نے دریا کے آس پاس کی آبادی کو محفوظ مقامات کی طرف منتقل ہونے کی ہدایت کی ہے، لیکن اس دوران درجنوں بستیوں میں سیلاب کا پانی داخل ہو رہا ہے۔ کچھ مقامات پر مٹی کا تودہ کھسکنے سے کئی گھر ڈھہ گئے۔ ان واقعات میں کئی افراد کی ہلاکت کا خدشہ ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ مناسب معلومات ہونے کے باوجود حکومت پیشگی تیاری نہیں کر سکی۔ سری نگر سے ریاض مسرور۔
صرف 6 ماہ قبل ہلاکت خیز سیلاب سے نبردازمہ ہو چکی کشمیری آبادی پھر ایک بار خوف زدہ ہے۔ گزشتہ برس آئے سیلاب کی وجہ سے 300 افراد ہلاک ہو گئے تھے اور 4 لاکھ تعمیرات تباہ ہو گئیں۔ اربوں روپے مالیت کا مال و اسباب بھی ضائع ہو گیا تھا۔ تباہی کے وہ نشانات ابھی پوری طرح زائل نہیں ہوئے تھے کہ گزشتہ چند روز سے لگاتار بارشوں کے بعد جہلم پھر ایک بار ابل پڑا ہے۔ گو کہ آج صبح سے بارشیں تھم جانے سے لوگوں نے راحت محسوس کی ہے، پانی کی سطح میں کوئی نمایاں کمی نہیں آئی ہے۔ کئی بستیوں میں سیلابی صورتحال ہے اور جموں کے ادھمپور اور پونچھ اضلاع میں درجنوں علاقے متاثر ہیں۔ ادھمپور کے پنچیری علاقے میں ایک نوجوان سیلابی ریلے میں بہ گیا۔ وسطی کشمیر کے چاڑورا ضلع میں بھی مٹی کا تودہ کھسکنے اور زمین دھنس جانے سے کئی مکان دب گئے۔ اس واردات میں کئی اموات کا خدشہ ہے۔ جہلم کے آس پاس رہنے والے شہریوں میں خوف کی لہر پائی جاتی ہے۔ بعض کو انتظامیہ سے شکایات ہیں، تاہم بعض کہتے ہیں کہ کئی سال بعد پہلی بار انتظامیہ کو سرگرم پایا گیا۔
ہمارے جو پیچھے والا بنڈ ہے جہاں پہ میں رہتا ہوں، وہاں پہ انہوں نے خالی جو مٹی ہے وہ ان بینکس پہ ڈالی ہے، جو کہ تھوڑی سی بھی اگر لیول جہلم میں انکریز ہو جائے گی تو وہ پانی کو اپنے وہ بینک کو اپنے ساتھ لے کے نکلے گا پانی وہاں سے، اور بریچ ہو سکتا ہے۔ اور یہ جو علاقے ہیں یہ کافی جو پچھلے سیلاب کی وجہ سے ہمارے مکان کافی کمزور ہو گئے تھے، تو اس بار یہ دوسرا امپیکٹ سہنے کے قابل ہے نہیں۔
ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے ریہیبلیٹیشن کے لیے کوئی پرائیورٹی نہیں ہے، جبکہ الیکشن کے دوران کہتے تھے کہ ہم یہ ریہیبلیٹیشن اور یہ باقی کیمپس ہمارا یہ ٹاپ پرائیورٹی ہوگا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔
اب میں نے پچھلے 6 سال سے پہلی بار دیکھا ہے کہ جب سول اور پولیس ایڈمنسٹریشن کو میں نے ایکٹیو پایا گراؤنڈ پہ۔ خود میں اس کا وٹنس بھی رہا ہوں۔ پولیس اور سول ایڈمنسٹریشن کے آفیشلس جگہ جگہ جو فلڈ پرون ایریاز ہیں وہاں پہ مطلب نظر آئے، مطلب انہوں نے کافی ایلڈرلی جو اسپیشلی چلڈرن اور ایلڈرلی لوگوں کو مطلب شفٹ کرنے میں کافی مدد۔ لیکن اب یہ سیلاب کی جو یہ تھریٹننگ یہاں پہ ہے، اس سے پرابلم یہ ہے کہ آلریڈی ہم سفر ہو چکے ہیں، اسپیشلی ٹریڈرز کمیونٹی جو ہے ان کو ریہیبلیٹیٹ کیا جانا چاہیے۔
دریاستہ وزیر اعلیٰ مفتی محمد سعید کشمیر کے سرمایہ دار حکومت جموں سے اپنے 5 وزراء سمیت سری نگر پہنچے ہیں۔ یہاں وہ ہنگامی بنیادوں پر صورتحال کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ سری نگر اور اس کے گرد و نواح میں عارضی رہائشوں اور کھانے پینے کا پیشگی انتظام رکھا جا رہا ہے۔ سرکاری اعداد شمار کے مطابق گزشتہ برس آئے سیلاب کی وجہ سے جموں کشمیر کی مجموعی اقتصادیات کو 1,00,000 کروڑ روپے کا نقصان پہنچا ہے۔ ابتدائی تخمینوں کے مطابق سیلاب کی وجہ سے 3.5 لاکھ مکانات ڈہ گئے تھے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان سے گزشتہ سال آپریشن ضرب عضب کے نتیجے میں بے گھر ہونے والے تقریباً 10 لاکھ سے زیادہ متاثرین کی واپسی کا سلسلہ کل یعنی 31 مارچ سے شروع ہو رہا ہے۔ حکومت نے سماجی معاہدے کے نام سے موسوم چند شرائط بھی پیش کی ہیں، جن کے تحت تمام قبائل کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ ایف سی آر، آئین پاکستان اور مقامی رسم و رواج کے تحت زندگی گزاریں گے، اپنی دھرتی کے ساتھ ساتھ حکومت اور سیکیورٹی فورسز کے تحفظ کے بھی ذمہ دار ہوں گے۔ تاہم قبائل نے یہ معاہدہ ماننے سے انکار کیا ہے۔ ہمارے ساتھی رفت اللہ اورگزئی نے بنو میں دواڑ قبیلے کے 2 قبائلی عمائدین سے اس ضمن میں بات کی۔ جرگے کے ایک رکن ملک نثار علی خان سے پہلے یہ سوال کیا کہ کل وزیرستان کے متاثرین کی واپسی شروع ہو رہی ہے، کیا لوگ تمام انتظامات سے مطمئن ہیں، خوش ہیں؟
ہاں خوش ہیں لوگ، کیونکہ ہمارا جو سب سے بڑا مطالبہ تھا وہ واپسی کا تھا، اور آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہم بعزت طور پر اپنے علاقوں کو واپس چلے جائیں۔ ہم اسے خوش آمدید کہتے ہیں۔
اچھا ملک صاحب،
آپ لوگوں کو ایک مطلب حکومت نے ایک معاہدہ بھی ایک کچھ شرائط بھی تما دیے ہیں کہ آپ یہاں سے مطلب جائیں گے تو ان شرائط پہ جو ہے نا وہ آپ لوگوں نے عمل درآمد کرنا ہے. وہ ایک سماجی معاہدے کے نام سے ایک 7-8 پیجز کا معاہدہ ہے, تو اس پر آپ کا جو مرکزی ایک جرگہ ہے جس کے آپ بھی ممبر ہیں ان کی طرف سے خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے. یہ اصل میں معاہدہ ہے کیا اور اس کے اندر کیا ہے اور آپ لوگوں کی کیا خدشات ہیں؟
معاہدے کے اندر 17 شرائط ہے جو ایف سی آر کے قریب قریب ہے, مگر اس میں کچھ ایسے شرائط بھی ہے جو ایف سی آر سے ہٹ کے ہیں. مثلاً حکومت پاکستان نے جو شرط نامہ ہمیں اعتماد دیا ہے اس میں لکھا ہے کہ قبائل, رسم و رواج, ایف سی آر اور آئین پاکستان کے تحت زندگی گزاریں گے, جو کہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے. اس کے علاوہ حکومت نے ہم سے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ آپ لوگ لشکر بنائیں گے, مجرم کو خود بھی پکڑیں گے, بھی نشاندہی بھی خود کریں گے اور اسلحہ بھی آپ کا ہوگا, حکومت کوئی معاوضہ بھی نہیں دے گا اور جنگ بھی ہم کریں گے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہم علاقے کو بھی جو اس کا بھی تحفظ کریں گے, اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ جو حکومتی مشینری ہے, جو چاہے وہ پولیٹیکل انتظامیہ ہے, فوج ہے, ایف سی ہے یا قصدار فورس ہے, لیویز ہے, ان کی حفاظت بھی ہم کریں گے. حالانکہ ذمہ داری ان کی ہے اور یہ ہم پہ ڈالتے ہیں, لہٰذا ایسے شرائط کو ماننے کے لیے حکومت منزائی تیار نہیں ہے.
میرے ہاتھ میں ہے یہ معاہدہ جو 7-8 پیجز پر مشتمل معاہدہ ہے. اس کے اندر جو آپ لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ 3 قوانین آپ لوگوں پہ اپلائی ہوں گے, ایک ایف سی آر ہے, ایک حکومت پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اور ایک جو وہاں کے مقامی رسم و رواج ہے. تو اس سے بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ لوگوں کو حکومت چاروں طرف سے گھیر رہی ہے.
بالکل ایسا ہی ہے, مگر یہ بھی ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ وہ ہم میں کیوں گھیرنا چاہتے ہیں حکومت, وہ ہم پہ اتنے زیادہ شرائط کیوں ڈالنا چاہتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ حکومت نے جو آپریشن دہشت گردوں کے خلاف کیا تھا, حکومت اپنے اس آپریشن میں ناکام ہوا ہے. اگر وہ کامیاب ہوتی, حکومت کامیاب ہوتا تو وہ یہ شرائط نامہ, اتنے بڑے 17 شرائط اور یہ اتنی ذمہ داریاں ہم پر ڈالنے کی کیا ضرورت تھی. اس کا مطلب ہے کہ حکومت کو کام کرنا چاہیے, وہاں پہ امن و امان برقرار رکھنا چاہیے, امن و امان لانا چاہیے اور اس کو برقرار رکھنا حکومت کی ذمہ داری ہے, ہماری نہیں ہے. جب تک وہاں پہ فوج ہے ہم کسی بھی کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے. البتہ اگر فوج وہاں سے نکلے تو ایف سی آر کے تحت ہم ہر قسم کی ذمہ داری اپنے علاقے کی تحفظ کی جو ایف سی آر کے اندر ہے اسے لینے کے لیے ہر وقت تیار ہے. حکومت نے ہمیں کوئی توجہ نہیں دی, البتہ ہمیں بہت سارا امداد دیا گیا جو کہ یہاں غلط لوگوں کے ہاتھوں میں وہ امداد تھی, وہ غلط راستے پہ تقسیم ہو گیا.
اچھا, اب آپ انشاءاللہ یہ روانگی کا جو کل سے جس طرح شروع ہو رہا ہے, تو جب آپ واپس جائیں گے تو کیا مطلب ذہن میں آپ کا کیا سوچتے ہیں, کیا فیلنگز ہیں کہ کیسا وزیرستان آپ دیکھنا چاہتے ہیں؟
ہم تو ایک پرامن, ہر قسم کی تشدد سے پاک وزیرستان دیکھنا چاہتے ہیں جس میں ہمارے کاروبار بحال ہو, ہماری صحت بحال ہو, ہمارے جو زراعت ہے وہ بحال ہو, ہماری تعلیم بحال ہو, سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو. ہم ایسے وزیرستان کو دیکھ جہاں پہ نہ پھر کوئی گولی چلے, نہ کسی کا گلا کاٹے اور نہ ہی کوئی دشمنی ہو, نہ کوئی حکومت کے ساتھ کوئی جھگڑا ہو. ہم ایسے وزیرستان کے ایک صاف ستھرا اور ایک پر امن وزیرستان کی حکومت پاکستان سے, افواج پاکستان سے ایسے وزیرستان کا مطالبہ کرتے ہیں.
شمس رحمان صاحب, وزیرستان کے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں بھی ایک یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ وہاں جو اتنی ساری مطلب شدت پسند تنظیمیں تھیں تو ان لوگوں کی کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ وہ تعاون تھا, بنا دیتے تھے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد اب اس طرح کی سچویشن دوبارہ تو نہیں آئے گی؟
نہیں, میرے خیال میں انشاءاللہ اس طرح نہیں ہوگا, کیونکہ لوگوں نے تکلیف دیکھی, وہ بھی ہماری مجبوری تھی. اگر ان کے ساتھ ہماری جو ہمدردی تھی وہ بھی ہماری مجبوری تھی. اب انشاءاللہ میرے خیال میں اس طرح نہیں ہوگا کہ پھر ہم اس کے ساتھ تعاون کریں گے.
ملک صاحب, آپ کیا کہتے ہیں, دوبارہ یہ وزیرستان کے لوگ, یہ جو شدت پسند تنظیمیں ہیں عالمی جہادی, ان کو کوئی پناہ وغیرہ تو نہیں دیں گے؟
نہیں, سوال یہ ہے, ہم نے ان لوگوں کو جو پناہ دی تھی اسلام کی خاطر اور پاکستان کی خاطر, کہ جو لوگ اسلام کے لیے لڑتے ہیں اور پاکستان کے لیے لڑتے ہیں, اس لیے ہم نے ان لوگوں کو پناہ دی تھی. اب جب ہمیں پتہ چلا کہ یہ تو نہ پاکستان کے لیے لڑتے ہیں اور نہ ہی اسلام کے لیے لڑتے ہیں, لہذا انشاءاللہ تعالی اب اس بار ایسا نہیں ہوگا, ان لوگوں کو نہ کوئی پناہ دے گا اور نہ ہی کوئی کسی قسم کا کوئی تعاون کریں گے.
یہ تھے بنو میں داوڑ قبیلے کے دو قبائلی عمائدین جن سے ہمارے ساتھی رفعت اللہ اور اگزئی بات کر رہے تھے. پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور میں پولیس کی جوابی کارروائی میں ایک حملہ آور ہلاک اور دو فرار ہوئے ہیں, جبکہ مانسہرا میں نامعلوم افراد نے گھر میں گھس کر ایف سی کے ایک اہلکار کو ہلاک کیا ہے. تفصیل کے ساتھ پشاور سے عزیز اللہ خان.
پشاور میں پولیس اہلکار نے بتایا کہ تھانہ پہاڑی پورہ کی حدود میں پولیس انسپیکٹر محمد رفیق دیگر نفری کے ہمراہ معمول کی گشت پر تھے کہ اس دوران نامعلوم افراد نے پولیس کی موبائل گاڑی پر فائرنگ کی. اس حملے میں پولیس اہلکار محفوظ رہے, جبکہ جوابی کاروائی میں ایک حملہ آور ہلاک اور دو فرار ہونے میں کامیاب ہوئے ہیں. گزشتہ روز ادھر پشاور کے بڑے رہائشی علاقے حیات آباد کے گنجان آباد فیز 3 میں نامعلوم افراد نے فوجی افسر کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا تھا. لیفٹیننٹ کرنل طاہر عظیم راولپنڈی میں تعینات تھے اور یہاں پشاور بہن کے گھر آئے ہوئے تھے. حیات آباد تھانے کے انسپیکٹر افتخار خان نے بی بی سی کو بتایا کہ لیفٹیننٹ کرنل طاہر عظیم کا تعلق پشاور کے مضافاتی علاقے بڑبیر سے تھا.
لیفٹیننٹ کرنل تھا آن ڈیوٹی پنڈی میں, اور بہن کے شادی کے لیے دو دن کی چھٹی پر آیا تھا, تو نماز کے بعد گھر واپس جا رہا تھا تو دو نامعلوم اشخاص جو موٹر سائیکل پر سوار تھے اور انہوں نے فائرنگ کر دی. انشاءاللہ وہ تفتیش کر رہے ہیں, پتہ چلے گا انشاءاللہ بہت جلد.
پولیس کے مطابق لیفٹیننٹ کرنل طاہر عظیم کے بھائیوں کو بھی کچھ عرصہ پہلے ہلاک کر دیا گیا تھا. ادھر مانسہرہ کے علاقے اوگی میں رات کے وقت نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے فرنٹیئر کور کے ایک ملازم کو ہلاک کر دیا. مانسہرہ میں پولیس اہلکار نے بتایا کہ نامعلوم افراد ایف سی کے سپرنٹینڈنٹ عبد الرشید کے گھر داخل ہوئے اور فائرنگ کر کے انہیں ہلاک کیا, جس کے بعد حملہور موقع سے فرار ہو گئے. فوجی افسر اور ایف سی کے سپرنٹینڈنٹ کو ہلاک کرنے کی ذمہ داری کالعدم تنظیم تحریک طالبان پاکستان نے قبول کی ہے. چند روز پہلے نوشیرہ کے مدینہ کالونی میں نامعلوم افراد نے عالم دین مولانا امیر حمزہ کو اس وقت فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا تھا جب وہ عشاء کی نماز کی امامت کرنے کے بعد واپس گھر جا رہے تھے. مولانا امیر حمزہ تبلیغی جماعت سے وابستہ تھے. پشاور سمیت صوبے کے دیگر اضلاع میں بھی ٹارگٹ کلنگ کے واقعات پیش آ رہے ہیں, جس کے خلاف پولیس کے چھاپے اور کاروائیاں جاری ہیں. اس سال کے پہلے 1.5 ماہ میں دہشت گردی کے مختلف واقعات میں 55 افراد ہلاک ہوئے, ان میں 33 شہری اور 4 سیکیورٹی فورسز کے اہلکار شامل ہیں, جبکہ 16 شدت پسند بھی مارے گئے. عزیز اللہ خان, بی بی سی, پشاور.
جب بمباری ہوتی ہے قیدی ہمیں مارتے ہیں, جملہ آپ نے ابھی سربین کی ایک رپورٹ میں سنا تھا. پہچاننے کی کوشش کریں یہ آواز کس کی ہے. جیل میں انٹرویو کیا گیا اور یہ یمنی جیل کا ایک پاکستانی تھا جس نے اپنی بپتا سنائی. میرا بدن, میری سوچ اور میرا ہی فیصلہ, یہ بھی فیچر اور تجزیے میں. یہ دونوں کہانیاں بی بی سی اردو .com پر اگر بائیں جانب آپ جائیں تو پہلے ہی صفحے پہ آپ کو نظر آ جائیں گی. اور ہاں, تیسری کہانی میں اس سے زیادہ بارود ہے. کسی میں اسلام پر فلم بنانے کی ہمت نہیں. چہرہ دیکھیے گا, آپ پہچان جائیں گے کہ یہ ایسا جملہ کون کہہ سکتا ہے. اور ویسے آپ کی اہلیہ کیا کرتی ہیں, اسی کے نیچے پروئی گئی کہانی ہے اور یہ بھی بی بی سی اردو .com پر ہے. پاکستان میں جمعہ اور اتوار بازار معمول کی بات ہے, لیکن وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں سالانہ آرٹ بازار کی روایت بھی اب بنیاد پکڑ رہی ہے, خاصی مضبوط ہو رہی ہے. درجنوں فنکاروں نے سینکڑوں فن پارے نمائش کے لیے اور فروخت کے لیے رکھے. ہمارے نامہ نگار ہارون رشید نے گیلری 6 میں منعقدہ اس نمائش کا دورہ کیا اور آپ کے لیے یہ رپورٹ تیار کی. معاف کیجیے گا سامعین, یہ غلطی میری ہے, رپورٹ نہیں آ سکے گی مجھ سے, حالانکہ میرے ایڈیٹر نے کہہ دیا تھا. میں اپنی ویب سائٹ پر تھا, میں نے اجازت مانگی تھی کہ کچھ خبریں میں متعارف کرانا چاہ رہا ہوں, تو اسی کی باری تھی, لیکن اب تو وہ وقت بھی پورا ہو گیا, رپورٹ نہ آ سکی, اس کے لیے معذرت. یہاں پر سربین اپنے اختتام کو پہنچا. اس کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام, پروڈیوسر ماپارا صفدر, اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے اسرار الحق, اور لندن سے کارلا وین کیمپ. تو میں اپنی پوری ٹیم سمیت آپ سے اجازت چاہوں گا. آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں, اور آج خبروں کی ذمہ داری ہے شمائلہ خان کی.
یمن میں حکومت پر قبضہ کرنے والے حوثی باغیوں نے اپنے ٹھکانوں پر سعودی اتحادیوں کی جانب سے جاری فضائی حملوں کے باوجود عدن کے شہر کی جانب پیش قدمی شروع کر دی ہے۔ پاکستان کے لاہور ہائی کورٹ نے کنٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات غیر جماعتی بنیادوں پر کرانے کے احکامات کو کل عدم قرار دے دیا ہے۔ ایران کے جوہری پروگرام پر عبوری سمجھوتے پر آج سوئٹزرلینڈ کے شہر لوزین میں مذاکرات کا ایک نیا دور جاری ہے۔ روسی وزیر خارجہ مذاکرات کے فیصلہ کن دور میں شریک نہیں ہیں۔ برطانیہ میں انتخابات سے قبل سیاسی مہم کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے۔ ان انتخابات کو ملک کی حالیہ تاریخ میں سب سے زیادہ غیر متوقع قرار دیا جا رہا ہے۔ اور امریکہ اور برطانیہ نے نائجیریا کے انتخابات میں ڈالے گئے ووٹوں کی گنتی کے دوران دھاندلی پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔